بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، آج بتاريخ 7 دسمبر 2014 گروپ سوائے شیخ مقصود حفظہ اللہ سے جوابات سیریز ایس ایس ایم ایس 55 نشر ہونے جا رہی ہے، امید کے بغور سماعت فرمائیں گے. جیسے کہ اس سے پہلے گروپ 4 کے سوالات رہ گئے تھے، گروپ 4 سے ہم شروع کرتے ہیں. پہلا سوال ہے شیخ محترم، ایک سوال یہ ہے کہ حدیث پیش کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بیعتین فی بیعتی کی واضح تشریح کیا ہے، اور کیا اس میں مروجہ خطوں والی بیع اس میں شامل ہے یا نہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اس حدیث کے مفہوم میں اہل علم کا اختلاف ہے، لیکن جو واضح اس کا معنی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سودے میں جو سودا کرنے سے منع فرمایا ہے. یعنی مثال کے طور پر ایک ہے کہ آپ کسی سے کہیں اس کو اگر آپ کو ادھار لینا ہے تو اتنے میں لیجیے، اور نقد لینا ہے تو اتنے میں لیجیے. تو یہ چیز ظاہر بات ہے ایک گویا مجبور، اس سے بعد میں اختلاف ہو سکتا ہے، لہذا اس سے منع کروایا ہے. اب البتہ اگر دونوں کسی ایک چیز پر متفق ہو جائیں، دونوں کسی ایک چیز پر متفق ہو جائیں کہ ٹھیک ہے بھائی میں اس کو اتنے میں لے رہا ہوں، یا کوئی کہتا ہے ٹھیک ہے میرے پاس پورے پیسے تو نہیں ہیں، البتہ اس کو میں اتنے پہ لے تو رہا ہوں لیکن اس کا آدھا پیسہ بھی دیتا ہوں اور آدھا بعد میں دوں گا، یا ہر مہینے میں اپنی تنخواہ سے 30, 100, 200 جتنا اتنا دیتے جاؤں گا، ایک نہیں ہے. تو اگر اتفاق ہو جائے ایک پر تو اس میں کوئی فرق بات نہیں ہے. ممنوع کہاں ہے؟ یہاں پر آپس میں کیا ہو، کسی ایک پر اتفاق نہ ہونے کا.
اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب ہونے کے متعلق اہل سنت والجماعت کا کیا موقف رہا ہے؟
صحابہ کرام سے لے کر کے آج تک اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہی رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب میں سے اتنا ہی معلوم تھا جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو وحی کے ذریعے بتلا دے گا. آپ کو وحی کے ذریعے جتنا کچھ بتلا دیا اتنا ہی آپ کو علم رہتا تھا. البتہ آپ رسلم کو سارا علم کان ما یکون، جو کچھ ہو چکا ہے وہ بھی، جو ہو رہا ہے وہ بھی، جو ہونے والا ہے وہ بھی، اس کا علم آپ رسلم کو نہیں تھا. اور اسی علم کی نفی قرآن مجید میں کی گئی ہے، قل لا اعلم الغیب، آپ کہہ دیجیے کہ میں غیب نہیں جانتا. اور تمام انبیاء کی طرف سے اس کی رہنمائی، اسی کی تعلیم دی گئی تمام نبیوں کو کہ کہیں بھائی، اس لیے کہ آپ لوگوں سے سوال کیا آپ اگر نبی ہے تو یہ بتائیے، نبی ہے تو یہ بتائیے، نبی ہے تو یہ بتائیے. تو ایسے موقع پر کہا گیا کہ اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو لفظ تک کر تو میں خیر خیر جمع کر لیتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں بھی اس سے منع کیا گیا ہے، اور احادیثیں بھی تو بکثرت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا وہ علم نہیں تھا جس کا دعویٰ آج ایک جماعت مسلمانوں کی کر رہی ہے.
اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر لڑکی نہ چاہتے ہو لیکن گھر والے اگر اس کا زبردستی سے نکاح کروا دیتے ہیں تو کیا یہ نکاح ہو جائے گا، جائز ہے؟
نہیں دیکھیے، نہ چاہتی ہو اصل میں یہ دیکھا جائے کہ نہ چاہنے کی وجہ کیا ہے نا. پہلے نہیں چاہتی تھی لیکن جب ایجاب اور قبول کا معاملہ آیا تو وہ تیار ہو گئی. نہیں چاہتی تھی لیکن جب دوسری بارات آ گئی تو اپنے دن کے اندر وہ تیار ہو گئی. تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن ایک ایجاب اور قبول تک بھی وہ تیار نہیں ہو رہی، یہ بات ان کافی منافی نہیں ہو.
اگلا سوال ہے، پوچھتے ہیں لڑکی نے اگر اپنی مرضی سے کہیں نکاح کر لیا ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟
اس سلسلے میں بھی ولی کی اجازت ضروری ہے. اگر ولی اجازت نہیں دے رہا ہے، پہلے نہیں تھا لیکن جب دیکھا کہ ہاں دونوں بڑی بھی ہیں تو والد راضی ہو گیا، تو یہ نکاح مناسب ہو جائے گا، ورنہ نکاح مناسب نہیں ہوگا. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح حدیث ہے، لا نکاح الا بولی و شاہد عدل. اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورتیں فاسقہ اور فاجرہ ہے جو اپنا نکاح بغیر ولی کے کر لیتی.
یہاں پر ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ اگر والد کبھی کبھی اجازت نہیں دیتے ہیں یا کوئی ولی ہوں وہ اجازت نہیں دیتے ہیں، لیکن یہ کہہ دیتے ہیں کہ تمہارے حال کے تمہیں جو کرنا ہے وہ لو اي صورت میں بولا کہ کیا کریں گے؟
نہیں دیکھتے ہیں ضرورت نہیں دیتے ہیں تو وہ دوسرے اس کے ولی ہوں ان کی طرف متوجہ ہو, محلے کے لوگ ہیں گاؤں کے لوگ ہیں, مسئلہ اس کے سامنے رکھے کہ میں اپنی شادی کر رہا ہوں بلا وجہ درمیان میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں, درمیان میں بلا وجہ رکاوٹ ڈال رہے ہیں. تو اب سلطان ولی جو ملا بنے گا, جس کا کوئی ولی نہیں اس کا ولی کون بنے گا؟ سلطان بنے گا. اپنی کوئی محلے کی پنچایت ہے اس کے سامنے بات رکھے, محلے کے خاندان ان کے سامنے بات رکھے. یہ نہیں ہے کہ والد نہیں راضی ہوا تو باہر نکل گئی اپنا وہ.
نہیں, یہاں پر والد یعنی راضی نہیں ہونا یہ کافی ہے, یا مطلب اگر والد اگر ناراضی ہو جائیں تو اس صورت میں کسی کو ولی بنا سکتی ہو.
نہیں, کسی کو نہیں بنا,
اجازت دیں والد کو بھی بنا سکتی ہے.
نہیں, نہ ہی اجازت دیں تو ولی اسی کو بنائے گی جو ولی بننے کا حق رہے گا. یہ نہیں کسی آدمی سڑک پکڑ لیں, بھائی بہن کو پکڑے نہیں, اس سلسلے میں بات رکھی جائے کہ کیوں نہیں اجازت دے رہے ہیں والد. تو کمیٹی, پنچایت یا کوٹ یہ دیکھے کہ اللہ وہ حق بجانب ہے کہ نہیں حق بجانب ہے. اگر حق بجانب والد نہیں ہے اجازت دینے میں تو کمیٹی جس کو متعین کر دے اس کا ولی بن سکتا ہے.
اگلا سوال ہے ساتھی, پوچھتے ہیں کہ اگر میاں اور بیوی دونوں حج پر گئے لیکن مکہ پہنچنے کے بعد شوہر کا انتقال ہو گیا تو ایسی صورت میں کیا بیوی شوہر بیوی حج کر کے واپس آئے گی یا بنا حج کے واپس آ جائے گا؟
ہر بات حج کر کے واپس آئے گی, حج کر کے واپس آئے گی. دیکھیے, ولی کی جو شرط ہے وہ حج کے لیے نہیں, ولی کی شرط سفر کے لیے ہے. ولی کی شرط کیا ہے؟ سفر کے لیے ہے, کہ بغیر سفر کے نہ کر. اور اسی طریقے سے ولی کی جو شرط ہے حج کے وجوب کے لیے, حج کی صحت کے لیے نہیں ہے نا. حج واجب اس کے اوپر نہیں ہوگا اگر ولی نہیں ہے تو, محرم نہیں ہے تو ولی نہیں بدل محرم. لیکن اگر حج کر لے تو اس کا حج ہو جائے گا. تو اب وہ گئی ہے, اس کے سامنے عذر اور مجبوری ہے, لہذا وہ حج کر کے واپس آئے گی.
اگلا سوال ہے ساتھی, پوچھتے ہیں مچاہد سے گزارے گئے کہ اس کی وضاحت کریں, پھانسی کی سزا فجر کے بعد اور عشاء سے پہلے کیوں دی جاتی ہے, کسی اور وقت کیوں نہیں دی جاتی؟ کوئی حدیث سے ثابت نہیں.
یہ قانون دان لوگوں سے پوچھیں, حدیث وغیرہ میں اس کا کوئی ذکر نہیں, حدیث وغیرہ میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ پھانسی جو ہے وہ فجر سے پہلے ہی اور فجر کے بعد نکلنے سے پہلے ہی دی جائے. ایسے نہیں ہے, پھانسی کے لیے کوئی وقت نہیں ملتی ہے, دن رات جب بھی دی جا سکتی ہے.
اگلا سوال ہے ساتھی, پوچھتے ہیں کسی کے لیے لفظ مولا کا استعمال کرنا کیسا ہے, جیسے مولا علی کہا جاتا ہے؟
دیکھیے, اصل میں مولا کا معنی لفظ ولی سے بنا ہے. ولی کے معنی قریب, دوست, خیرخواہ اور محبوب کے محبت کے ہوتے ہیں. ولی کے معنی خیرخواہ سے ہوئے, دوست کے ہوئے, تو یہ معنی میں ولی آتا ہے. تو اس معنی میں کسی کو بھی ولی کہا جا سکتا ہے. ولی کا ایک لفظ اس معنی میں مستعمل, مددگار کے بھی مستعمل ہے. ولی کا لفظ عربی زبان میں آتا ہے اپنے آزاد کردہ غلام کے لیے. تو ان معنی جو جائز معنی ہے, جیسے مدد کے ہے, دوست کے ہے, ساتھی کے ہے کہ نہیں, اس معنی میں کسی بھی آدمی کو ولی کہا جا سکتا ہے. لیکن مالک کے معنی میں, قادر کے معنی میں, یعنی ہمارے بارے میں تصرف کرنے والے ہیں, ہمارے یہ ہیں, ظاہر بات اس معنی میں استعمال نہیں ہو سکتا. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو کیا کہا تھا؟ انت مولانا, تمہارے مولا کو.
اگلا سوال ہے ساتھی, پوچھتے ہیں مفتی سلمان صاحب نے کتاب المسائل میں مستحب لکھا, یعنی عصا کے تعلق سے پوچھتے ہیں کہ خطبہ جمعہ کے دوران عصا لینا کیسا ہے؟ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب کی کتاب میں یہ ہے اور بہشتی زیور میں لکھا ہوا ہے کہ جب ممبر بن گیا تو آپ کا کسی آٹا وغیرہ سے سہارا دینا منقول نہیں ہے, تو میں کس پر عمل کروں؟
دیکھیے, بعض چیزیں ایسی, بعض حدیثیں ایسی میرے ذہن میں آ رہی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر روکا, جیسے وہ حدیث ہے جو مطلب نے ادی کی ہے جس میں دجال کا, جسافا کا ذکر ہے صحیح مسلم شریف میں, ہے کہ نہیں؟ اس میں کوئی نہ گئے کہ آس وفن میں اپنے آسا سے, یا جو آپ کے نیزہ رہا ہو یا تلوار, اس سے کیا ہے اپنے ممبر پر ہوتا. تو اس طریقے سے اب ہم اس کو سنت نہیں کر سکتے دوسری ہے کہ اگر اللہ کے رسول کرم کی ثابت اس حالت میں تو مستحب کوئی حجاب نہیں.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ مسجد میں اذان سے پہلے درود شریف اذان سے ملا کر اذان وہ تکبیر بھی بولی جاتی ہے, کیا قرآن و حدیث سے یہ ثابت ہے؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اذان جو ذکر ملتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مسجد تھے ان میں سے کسی کے بارے میں یہ نہیں ملتا ہے کہ وہ اذان سے پہلے درود پڑھتے رہے ہوں, لہذا یہ کام بدعت ہے.
اگلا سوال بھاتی پوچھتے ہیں, دعوی سینٹر کے شیخ صاحبان کہتے ہیں کہ رفع یدین کا بغیر نماز سنت والی نہیں, خود کعبہ کے مؤذن بھی رفع یدین نہیں کرتے, یہ کیا سوال ہے؟
اب یہ تو کعبہ کے مؤذن سے پوچھو ہے کہ نہیں ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع یدین بطریقے تواتر ثابت ہے, لیکن ہم اس کو واجب نہیں کہتے, اس کو سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کہتے ہیں. اب وہ کعبہ کے جو مؤذن ہیں وہ کس وجہ سے چھوڑ رہے ہیں, لاپرواہی کی وجہ سے, یا وہ اپنی تحقیق سے اسی نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ کولیجن کرنا سنت نہیں ہے, ہے کہ نہیں ہے؟ اگر کوئی آدمی خالص اخلاص کے ساتھ امانت داری سے تحقیق کرے اس نتیجے پر پہنچتا ہے تو اس کی نماز ہم کہیں گے اس سنت کے مطابق اس کی نماز پوری ہے. جی
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ یہ لفظ شیخ یہ سر نیم ہے یا صرف شیخ علماء لوگوں کو ہی کہا جاتا
ہے؟ بھائی اس میں لفظ شیخ یہ کچھ لوگ ہیں ہمارے آپ کے ہندوستان میں جو شیخ برادری سے تعلق رکھتے ہیں, وہ اپنے کو شیخ لکھتے ہیں, تو وہ تو ان کا سر نیم ہے نا. البتہ یہاں سعودیہ میں عام طور پر دو قسم کے لوگوں کو, ایک تو بڑا ہے بوڑھا ہے اور پیسے والا ہے اسے شیخ کہتے تھے, عام طور پر دبئی وغیرہ کے اندر مشہور ہے. البتہ سعودیہ میں تو نظامی طور پر شیخ اسی کو کہا جائے گا جو صاحب علم اور یہ لوگ ہیں, البتہ مال منصب والے جو ہیں انہیں شیخ نہیں کہا جاتا. جی
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں, کیا بارش کی وجہ سے مغرب اور عشاء ایک ساتھ پڑ جا سکتی ہیں؟
اس لیے جہاں پر ضرورت ہے متواتر بارش ہو رہی ہے اور لوگوں کا دوبارہ نماز کے لیے آنا ایک مشکل کام ہے, جس کی وجہ سے بھیگنے یا وغیرہ کا, یا ہمارے ہندوستان پاکستان میں جیسے جہاں پر روڈ نہ ہو کیچڑ وغیرہ کا اور گندگی وغیرہ کا ہو, تو ایسے موقع پر دو نمازوں کو جمع کر کے پڑھا جا سکتا ہے, اور یہ چیز تو الحمدللہ حدیث وغیرہ سے ثابت ہے.
اگلا سوال ہے ساتھ میں پوچھتے ہیں کہ اگر کسی کو بہت زیادہ ہوا خارج ہوتی ہو یا اس کو اس کی ہوا خارج زیادہ ہونے کی بیماری ہو تو جس سے اس کے نماز میں دقت پیش آتی ہو, تو ایسی صورت میں اس کو کیا کرنا چاہیے؟
ہم دیکھیے اگر نماز پڑھنے تک اس کی ہوا نہیں رکھتی ہے یا وہ نماز کے لیے اسے جاتا ہے اذان ہوئی تو گیا اور یہ, لیکن اس درمیان اس کو دو تین بار جو ہے وضو کے کرنے کی ضرورت پڑتی ہے, تو اسی صورت میں وہ شخص معذور سمجھا جائے گا, نماز کے لیے وضو کرے گا, پھر اس کے بعد نماز جب تک ختم ہو جب تک وہ سنت وغیرہ پڑھتا ہے, اگر کوئی ہوا خارج ہوتی ہے لیکن وہ نماز اس کی ہو جائے گی, الگ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, یہ اس کی مجبوری ہے. اس کا حکم جو ہے سنت البیل بول والے کا ہوگا یا اس کی حالہ والی عورت کا ہوگا.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں, کیا حدیث میں ہمیشہ باوضو رہنے کی کوئی فضیلت وارد ہے؟ مطلب کسی انسان کا وضو ٹوٹ جائے تو فوراً وہ دوبارہ سے وضو کر لے, ایسا ہی وہ اپنا معمول بنا لے, تو کیا اس طرح کرنے کی کوئی فضیلت آئی ہے؟
نہیں ہاں, یہ بڑی اچھی چیز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث عبداللہ عباس ہے کہ لا يحافظ على الوضوء الا مؤمن, وضو پر محافظت وہی کرتا ہے جو مؤمن ہے, اور خود حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے بلال, ہم نے تمہارے چلنے کی آواز اپنے آگے جنت میں سنی, اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ جب بھی میرا وضو ٹوٹ گیا ہے تو میں نے وضو تجدید کی ہے, اور جب بھی وضو کیا ہے دو رکعت نماز چاہیے, جس کی وجہ سے آپ نے فرمایا اسی وجہ سے يعني لا حتى كان عليهم كان عجبني ايه في غضور بعض غضور عن هذه الحمدات
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے کی کوئی دلیل ہے اور کیا مالکی حضرات ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں؟
دیکھیے اس سلسلے میں امام مالک رحمہ اللہ کا قول مختلف نقل کیا گیا ہے. امام مالک کا امام مالک رحمہ اللہ کا جو قول مدونہ کے اندر ہے امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے لوگوں کو نہیں دیکھا. البتہ اس سلسلے میں انہوں نے کوئی حدیث ہے کہ نہیں, نہیں. تو یہ چیز اصل میں اہل مدینہ کا ان کی نظر میں عمل ہے اور مالکیہ کے نزدیک اہل مدینہ کا عمل حجت ہے جبکہ دوسرے علماء اس کو حجت نہیں مانتے. یہ اس بنیاد پر ان کا یہ عمل ہے.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں اگر کوئی فرض کی آخری دونوں رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی دوسری سورہ بھول سے پڑھ لے تو کیا فرض سہو کرے گا؟
نہیں نہیں کوئی حرج نہیں ہے, پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے. حضرت امام حسین خدری کی روایت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سری نمازوں میں قرآت سے متعلق ہے ظہر اور عصر کی, اس سے پتہ چلتا ہے کہ آج صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قرآت کیا کرتے تھے.
اگلا سوال ہے نبی پوچھتے ہیں عورت اگر جنوبی ہے تو وہ غسل کیسے کرے جبکہ جنوبی ہونے سے پہلے اس کے بال بندے ہوئے تھے؟
میں اس میں نہیں پا رہا ہوں کہ آخر وہ یعنی کہتے ہیں کہ وہ بال کو سیر چھوڑنا واجب ہو یا کیا چیز کرنا
چاہتے
ہیں. دیکھیے حالت جنابت میں بال کا کھولنا اگر اس کے بال بڑے گھنے ہیں اور چوٹی بہت سخت باندھتی ہے اور بال کے ظاہر بات عورت ہو سکتا ہے کہ روزانہ وہ جنبی ہوتی ہو جنابت یا ایک دن ایک سے ظاہر بال اس کو اس کی ضرورت پڑتی ہو, جیسے جوان مرد عورت کا معاملہ ہے تو اور اس کے لیے پریشانی ہے تو اس کے لیے اجازت ہے کہ اپنے بالوں کو وہ نہ کھولے, اپنے بالوں کو سر کے اوپر تین بار پانی ڈال لے ہے کہ نہیں ہے اور اپنے ہاتھوں سے سر کے کھجائے تاکہ بال جڑوں تک پہنچ جائے پانی اور بال جو بڑھے ہوئے ہیں ان کا دھونا ضروری نہیں ہے. حالت جنابت میں نہیں ہے, البتہ جب ہے تب اس کو کرنا ہوگا تو اس کے لیے ضروری ہے جیسے نابود اول وغیرہ میں اس کی وضاحت موجود ہے.
اگلا سوال ہے ساتھی لکھتے ہیں شیخ سے میرا سوال ہے کہ میں میرے حنفی دوستوں سے بات کی اور ان کو صحیح عقیدہ پیش کیا اور میں نے بتایا کہ اللہ عرش پر مستوی ہے نہ کہ ہر جگہ اور اس کا تعلق سے میں تقریباً 10 آیت سنائی تو انہوں نے کہا کہ کوئی ایسی آیت یا حدیث سنائیں جس میں واضح طور پر یہ ہو کہ اللہ ہر جگہ نہیں ہے. اب میں انہیں کیسے سمجھاؤں؟
ظاہر بات یہ سب نہ ماننے والی بات ہے. جب یہ واضح ہو گیا امین سم من فما ہم امین سم من فما اور رحمان و اعلیٰ رشی سوا تو اس کا مطلب ہے کہ ہر جگہ عقیدہ غلط ہے.
اگلا سوال ساتھی نے ایک پوسٹ بھیجی حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو روٹی کا ٹکڑا گرا ہوا دیکھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اٹھا کر صاف فرمایا اور کھا لیا اور فرمایا اے عائشہ رضی اللہ عنہا عزت دار چیز کی عزت کرو, جب اللہ کسی قوم کا رزق چھین لیتا ہے تو واپس نہیں کرتا. ابن ماجہ جلد 2 حدیث نمبر 1142 کئی حدیث صحیح.
یہ حدیث ضعیف ہے بلکہ بہت سے علماء نے اس کے اوپر موضوع ہونے کا حکم لگایا ہے. ابن عدی وغیرہ نے اس کے اوپر موضوع اور منع ختم ہونے کا حکم لگایا ہے. الگ مسئلہ ہے کہ کھانے کی چیز کی عزت کرنی چاہیے اسے پھینکنا نہیں چاہیے, لیکن اس کے لیے اللہ کے رسول منسوب کرنا یہ بات غلط ہے.
اگلا سوال ہے ساتھی لکھتے ہیں کہ صحیح حدیث میں کہیں ایسا لکھا ہے کہ عورتوں کو ظہر کی نماز مردوں کی جمعہ کی نماز کے بعد پڑھنی چاہیے؟
یہ غلط رواج مشہور ہو گیا ہے, اس کی کوئی حدیث معنیت نہیں ہے. عورتیں اگر جمعہ میں شریک نہیں ہیں تو وقت ہو جائے تو ان کو نماز پڑھنا ہے, خواہ مرد نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں. آج ہمارے یہاں بعد میں ہیں جس میں 2:30 بجے جمعہ ہوا کر رہا ہے چاند بجائی سے انتظار کرتی رہے, یہ بالکل غلط عقیدہ ہے.
اگلا سوال ہے پوچھتے ہیں کیا ایسی کوئی حدیث ہے کہ مومن کے ماتھے پہ جو سجدے کے نشان بن جاتے ہیں وہ قبر میں نور کی طرح چمکیں گے؟
اسے میرے علم میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے. اور قرآن مجید میں جو یہ کہا گیا ہے سیماہم فی وجوہہم نشان ان کے چہرے پہ ماتھے پر نہیں ہے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں کبھی کبھار نماز پڑھیں لیکن ان کا چہرہ نرم ہوتا ہے تو جیسا جو ماتھے پہ آ جایا کرتا ہے. اور بہت سے لوگ ہیں جو پانچوں وقت نماز بھی ہیں, تہجد دیوار بھی ہیں, ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے لیکن ان کے ماتھے پہ نشان نہیں آتا, یہ ہوتا ہے بہت معمولی رہا کرتا ہے, تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. جی
اگلا سوال ساتھی ایک ویڈیو بھیج کر سوال کرتے ہیں. ویڈیو کے اندر موئے مبارک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کو دکھایا گیا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیے عرب لوگ بھی کتنا احترام کرتے ہیں اور اس کا یہ کرتے ہیں, تو میں سے گزارش کروں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بال سے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے اور کہاں ہیں بال یا نہیں ہیں, کیا اس کے بارے میں عقیدہ رکھنا چاہیے, اگر کسی کو دکھ جائے یا مل جائے تو اس کو وہ کیا کریں.
بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو چیزیں چھوڑ کر گئے تھے آپ سے متعلقہ تھے, وہ ساری کی ساری برکت والی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سناتا برکت تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقہ کی تھوک بھی برکت ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس وقت قابل اعتماد ذریعے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہاں کہیں پر بال موجود ہے؟ آج دنیا میں ہر جگہ دعویٰ کیا ہے, ہندوستان میں کتنی جگہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کشمیر میں آپ کا بال ہے کہ نہیں ہے, اور آپ کا بال یہاں پر ہے کیرلا میں ہے, آپ کا بال ادھر ہے, آخر یہ بال اتنے آئے کہاں سے؟ اور عرب خود ہی دیکھ ہیں جو اتنی بڑی جگہ ہے یہاں پر آپ کے بال کہیں پتہ نہیں چلتا ہے, سارے بال آج کے جو ہے عجم ہی ملکوں میں چلے گئے ہیں, عرب میں کوئی نہیں رہ گیا, مدینہ کے لوگ اور مکہ کے لوگ جو ہے ان کی حفاظت نہیں کر سکے اور سارا دوبار بھیج دیا لوگوں کو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اگر یہ ثابت ہو جائے صحیح سند کے طور پر, جس طریقے سے ہم آپ کے کسی فرمان کو بغیر صحیح سند کے نہیں قبول کرتے, ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بال کو بھی آپ کے کسی چھوڑی ہوئی چیز کو بھی بغیر سند سے قبول نہیں کرتے. البتہ جہاں تک اس کا ہے کہ ہاں عرب کے لوگ ہیں اور یہ مثال کے طور ابو ظبی کے لوگ ہیں, ابو ظبی کیا حکومت ہی سراپا کیا ہے وہ تصوف کے اوپر سے قائل ہے, اسی لیے دیکھیں آج بھی شیخ زید رحم اللہ ان کی قدر جو کر روزانہ قرآن بلکہ مستقل جو ہے قرآن پڑھنے والے اس کے اوپر بیٹھے چوبیسوں گھنٹہ قرآن چلتا رہتا ہے ان کی وہ قدر, جبکہ اہل علم سعودیہ عربیہ سے مکتب دعویٰ سے ان کا اس بنیاد پر یہی اختلاف ہے کہ یہ لوگ توحید کی دعوت دیتے ہیں اور اس کو قبول نہیں کرتے, ہے نا, دائیوں کو وہاں سے مکتب دعویٰ کو ان لوگوں نے بند کیا اسی بنیاد کے اوپر, ہے نا. تو وہ کہنے کا مطلب ہے کہ بدعت کہیں بھی ہو بدعت بدعت ہے, چاہے عرب میں ہے یا عجم میں, اور وہ لوگ بھی جو گئے ہیں شاید ان میں سے کوئی بھی عالم نہیں, خالص یہ دنیاوی اور سیاسی لوگ ہیں, اور دنیاوی اور سیاسی لوگ جانتے ہیں اپنی سیاست کی مطلب کی کیا کیا نہیں کر جایا کرتے ہیں, تو اس کو ہم مدت نہیں بنا سکتے. جی
اگلا سوال ہے ساتھی, اور ایک ویڈیو بھیجے جس کے اندر کوئی صاحب جو ہے دعا بتاتے ہیں, حزب البحر نام کی ایک کوئی دعا ہے جس کے پڑھنے سے سارے مسائل کا علاج اس میں بتایا گیا ہے, تو ساتھی ویڈیو بھیج کر شیخ سے دریافت کرتے ہیں کہ کیا یہ حزب البحر نام کی دعا صحیح ہے.
دیکھیے انگلن کو یہ دعا جو لوگ جو صاحب پڑھ رہے ہیں وہ کسی کتاب کا حوالہ بھی نہیں دے رہے ہیں, ایک چیز. دوسری چیز اس دعا کی جو ترکیب ہے وہ بتا رہی تو وہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے کلام نہیں. تیسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اتنی لمبی نہیں ہوا کرتی, آپ رسم دعائیں جو ہے حضرت عائشہ سے بیان فرماتی ہیں کان الحب والجوان الکلیم, آپ جوان الکلیم کو پسند, اس لیے آپ دیکھیں کہ آپ رسم کی دعا مختصر رہا کرتی تھی لیکن اس کا معنی اور مفہوم بہت زیادہ رہا کرتا تھا. تو یہ دعا اس کا اہتمام کرنا بدعت ہے, کسی بھی صحیح حدیث سے یا صحابی سے قول اور عمل سے اس کا ثبوت نہیں.
جی اگلا سوال ایسا بھی پوچھتے ہیں کہ آج کل 6 دسمبر پر بابری مسجد کی شہادت کے دن کے غم کو اظہار کرنے کے لیے مخصوص پتا نہیں ڈی پی سے کیا مراد ہے ایک شوق جاننے کے لیے کوئی میسج بھیجنا یا ڈی پی لگانا شہادت ظاہر کرنے کے تعلق سے کیا حکم ہے؟
سارے دنیا دار اور بے دین لوگوں کا کام ہے, اس سے کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا, مسئلے کا حل جن چیزوں سے ہونا چاہیے اس کے لیے. کتنی مسجدیں ہمارے یہاں ویران پڑی ہوئی ہیں, آبادی کو لوگ نہیں کرتے, لوگ نماز کا اہتمام نہیں کرتے, یہ نہیں کرتے کہ آخر
بابری مسجد ہم سے رائے کیوں ہوئی کیوں گئی ہے؟ کیا اس لیے کہ وہاں پر کوئی نمازی نہیں اور یہ نہیں ہے کہ نہیں؟ تو جس وجہ سے ہماری مسجدیں ظاہر اس کا اہتمام کیا تھا، یہ اصل میں بابری مسجد کی آپ کو پیدا کرنا ہے، نہ یہ کہ کالا کپڑا پہن لینے سے اس سے کوئی مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے اور نہ ہی یہ کوئی طرح چیز ہے.
اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا کلونجی میں سب بیماری کی شفا ہے سوائے موت کے؟ کیا ایسی کوئی حدیث موجود ہے؟
ایسی متعدد حدیثیں ہیں، صحیح ہیں، نبی ہیں، غیر صحیح ہیں، نبی ہیں، کہ آپ رسول نے ارشاد فرمایا محبت السودا کے اندر موت کے علاوہ ہر چیز کا علاج ہے. جی
گروپ نمبر پانچ کے ساتھ سوال کرتے ہیں کہ شیخ صاحب سے ایک سوال ہے، میرے گاؤں میں دو مسجد ہیں، ایک مسجد میں بریلوی عقیدے کے امام ہیں اور دوسری مسجد میں حنفی عقیدے کے امام ہیں. جو دوسری مسجد میں ہے اس میں صبح فجر اور عصر نماز کے بعد فضائل اعمال کتاب کی درس دی جاتی ہے، جو کہ فضائل اعمال کتاب میں بزرگوں کا خطرہ زیادہ ہے اور اس میں اعناق کے طریقے پر نماز ہوتی ہے، تو اس صورت میں کیا ہم اس مسجد میں مہمان کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں یا گھر میں اکیلے نماز پڑھیں؟ برائے کرم
اذان ہوتی ہے حی علی الصلاح، حی علی الصلاح کی آپ آواز سنتے ہیں اور ایک ایسے کا امام ہے جو استغاثہ بالاموات یا سجود علی القبور نہیں کرتا، یعنی اس کا عمل بظاہر شرک اکبر نہیں ہے، تو آپ اس کے پیچھے نماز پڑھیے. وہ کتاب جو پڑھتے ہیں اگر آپ کو اس کی باتوں سے اتفاق نہیں تو آپ نہ سنیے، ہے کہ نہیں؟ یا بیٹھے رہیے، آپ ذکر اذکار کے اندر مشغول رہیے اور وہ لوگ اپنی کتابیں پڑھ رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اس بہانے سے کہ ہاں ہماری کوئی حدیث مسجد نہیں ہے، کوئی ایسا صحیح عقیدہ امام نہیں ہے، آپ کو جماعت چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے.
اگلا سوال ہے ساتھی نے ایک پوسٹ بھیجا، اس پوسٹ کا نام ہے نیک بیوی کا مقام. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کی تابے دار ہو اس کے لیے پرندے ہوا میں استغفار کرتے ہیں اور مچھلیاں دریا میں استغفار کرتی ہیں اور فرشتے آسمانوں میں استغفار کرتے ہیں اور درندے جنگلوں میں استغفار کرتے ہیں، کیا یہ حدیث صحیح ہے؟
دیکھیے اس قسم کی کوئی حدیث مجھے حدیث کی کتابوں میں نہیں ملی ہے، وہاں اس میں معارف الحدیث میں بھی اس کا حوالہ تفسیر
اس میں دیا گیا، حوالہ معارف القرآن نمبر 2 صفحہ نمبر 300
میں. معارف القرآن میں بھی یہ نقل کیا گیا ہے سمرقندی کے کتاب سے، سمرقندی کی کتاب سے، اور سمرقندی کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ مشہور فقیر حنفی عالم تھے، ان کے یہاں بہت سی چیزیں بے فروفا ایسی موجود ہیں. اللہ کل حال ایسی کوئی حدیث دفتر حدیث سمر موجود نہیں ہے. یہ الگ مسئلہ ہے کہ شوہر کی اطاعت کی بڑی فضیلت ہے، آپ نے فرمایا کہ ہوا جنتوں کی بنا ہوگی، وہی تیرے لیے بھائی سے جنت ہے، وہی تیرے لیے جہنم سے بن سکتا ہے، یعنی اگر تو اس کی اطاعت کرے تو جنت میں جائے گی اور اگر تو اس کی نافرمانی کرے تو جہنم میں جائے گی. جی
اگلا سوال ہے ساتھی نے پوسٹ بھیجا، جس پوسٹ کے اندر کسی ساتھی نے سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہم انگلش میں لکھتے ہیں وعلیکم السلام، وعلیکم السلام نہیں لکھنا چاہیے، وعلیکم السلام لکھنا چاہیے، السلام علیکم نہیں لکھنا چاہیے، السلام علیکم لکھنا چاہیے. بہرحال اس کے معنی بدل جاتا ہے اور پورے بہت ساری تشریحات کی گئی ہیں اس کے اندر، تو ساتھی پریشان ہو کر پوچھتے ہیں کہ اب اس کا کیا حکم ہے، ہم کو کیسے السلام علیکم السلام لکھنا چاہیے؟
اصل میں بھائی دیکھیے، اصل لفظ ہے السلام علیکم، انسان کو اپنی استطاعت پر اس کو صحیح طور پر ادا کرنا چاہیے، لیکن اگر انسان صحیح طور پر ادا نہیں کر پا رہا ہے، جیسے عربی نہیں عام طور پر کیا ہے السلام علیکم اپنے یہاں کہتے ہیں، علیکم عین ان کے وہاں نہیں نکلتا، تو اب ہم کیا کریں گے؟ تمہارا سلام غلط ہو رہا ہے، علیکم کو مانا میں تمہارے اوپر نہیں ہے، تو اس کے بارے میں شدت اختیار کرنا اور بلا وجہ سے لوگوں کو سالتار پیدا کرنے لوگ یعنی بات صحیح نہیں ہے. ابھی کسی کے آپ کے سامنے آیا تو آپ نے دیکھا کہ اگر وہ سلام کرنے میں کون سا لفظ استعمال کر رہا ہے، اگر آپ اس کی تصحیح کرتے ہیں تو صحیح کر دیں، لیکن اسے بتائیں، نہ یہ کہ کہا کرے تم نے ہمیں بدعا دی ہے، تمہارا سلام غلط ہو گیا. ظاہر بات جو آدمی بھی ایک مسلمان ہے وہ سلام کر رہا ہے، اس کا معنی یہی ہے کہ السلام علیکم آپ کو سلامتی ہو، البتہ اس کی ادائیگی میں اس سے غلطی ہو رہی ہے تو انشاءاللہ اس کی نیت کے اوپر اس کو اجر ملے گا, آپ کا سلامتی پہنچے گی, آپ اس کے اوپر کسی ایسی بات کا حکم نہ لگائیں یا اس کا مکلف نہ بنائیں جس کی طاقت وہ نہیں رکھتا ہے.
گروپ نمبر 6 سے ساتھ سوال کرتے ہیں, سوال ہے کہ شیخ صاحب اگر ہم ظہر کی نماز کے لیے جاتے ہیں اور ہم نے فجر کی نماز قضا ہو گئی ہے تو جب مسجد میں پہنچے تو پہلے تحیت الوضو پڑھیں گا فجر کی دو رکعت نماز قضا پڑھیں گا؟
دیکھیے آپ پہلے فجر کی دو نماز قضا پڑھیے, تحیت الوضو یا تحیت المسجد آپ کے لیے نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وقتی طور فوری طور پر آسر واجب فرق یہ تھا کہ آپ کو اتنی تاخیر کرنی ہی نہیں چاہیے تھی, لیکن تاخیر ہو گئی تو آپ مسجد جا کر پہلے اس کو ادا کیجیے. اولا تو تحیت الوضو تحیت المسجد واجب بھی نہیں ہے, تحیت الوضو اور تحیت المسجد واجب نہیں ہے, یہ مستحبات کے سنن میں سے ہیں. تحیت المسجد کی تاکید ہے, تحیت الوضو کی تاکید بھی نہیں, صرف مستحبات میں. اب اس کے لیے آپ ایک فرض نماز کو آپ ٹال دے رہے ہیں؟ نہیں, آپ پہلے فرض پڑھیے پھر اس کے بعد ظہر کی سنت پڑھیں گے.
اگلا سوال ساتھی پوسٹ ساتھی نے پوسٹ بھیجا, سوال کرتے ہیں کسی نے حضرت علی سے رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ جن کی ماں نہیں ہوتی ان کے بچوں کو دعا کون دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ کوئی جھیل اگر سوکھ بھی جائے تو مٹی سے نمی نہیں جاتی, اسی طرح ماں کے انتقال کے بعد بھی اپنی اولاد کو دعا دیتی رہتی ہے. سبحان اللہ. تو شادی تو یہ گیا کہیں
بالکل بلا کی بکواس اس میں کوئی کون سے عمر میں نہیں.
اگلا سوال ساتھی نے مولانا سلمان ندوی صاحب حفیظ اللہ کا بیان بھیجا ہے اور کچھ کہنے کے تعلق سے بول
رہے. دیکھیے ہم نے اس بیان کو سنا ہے, اس میں زیادہ تر شیخ سلمان ندوی نے ظاہر بات بڑے لوگ ہیں, بڑے لوگوں کی غلطیاں پکڑنا بھی غلطی ہوا کرتی ہے, لیکن کم سے کم ان جیسے سمجھدار شخص اس قسم کی بے بنیاد باتوں بے پچی باتوں کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی. اب انہوں نے کہا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ 30 سال تک صحابہ کی گودوں میں کھیلتے رہے. سوچنے کی بات ہے, یہ چیز باعث فخر ہے کہ ہم نے صحابہ کو دیکھا, ان سے بات ہوئی, ایسا ہوا. اگر یہ چیز ہوتی تو طرح سے بیان کیا نہیں بیان کیا تھی. ایک چیز. دوسری چیز, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بصرہ میں رہے ہیں, بصرہ کوفہ میں رہے ہیں, اور کوفہ میں آخری صحابی جن کا انتقال ہوا ہے وہ عبداللہ بن ابی اوفا ہیں. ان کا انتقال 85 یا 86 میں ہوا ہے. اس کے بعد کوفہ میں کوئی صحابی باقی نہیں رہ گیا. بصرہ میں حضرت انس بن مالک سے جو کوفہ کے قریب ہے, ان میں آخری صحابی حضرت انس بن مالک ہے جن کا انتقال 90 کے بعد ہوا ہے 91-92 میں. اس کے بعد کوئی صحابی کوفہ اور بصرہ میں نہیں رہ گیا. اسی لیے تمام ترجمہ نگار لوگ, تمام ترجمہ نگار امام زہبی بھی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت مالک کو دیکھا ہے, حضرت مالک کو دیکھا ہے. تو ان کی یہ باتیں بڑی بنیاد. کیا سلمان صاحب ماشاءاللہ بڑے اچھے علم والے ہیں, ہم سے بہت زیادہ علم رکھتے ہیں, ان کی زبان بڑی تیز ہے. کیا ایسے 10-15-20 صحابہ کا نام لا کر دے سکتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے کہنے پر مطلب صحابہ کرام دریا کوچوں میں گھوما کرتے تھے. دریا کوچوں میں جیسے آپ نے سنا ہوگا, بتا سکتے ہیں کہ 25-30 صحابہ جہاں کہ بھائی حنیفہ رحمہ اللہ کے موقع پر وہ کوفہ اور بصرہ کے اندر موجود تھے, ہے کہ نہیں؟ تو یہ ساری باتیں کسی عقیدت میں آ کر کے یہ بہت بنیاد انسان کو جب بڑا ہے اسے سوچنا بھی چاہیے کہ اس کے زبان سے کیا الفاظ ادا ہو رہے ہیں, اس لیے کہ لوگ اسے بنیاد بنا لیں گے اتنے بڑے عالم نے یہ بات کہی ہے, اتنے بڑے عالم نے یہ بات کہی ہے. ان کے ترجمان ڈالتے ہیں 4 صحابہ یا 6 صحابہ کا زمانہ پایا ہے انہوں نے, ہے کہ نہیں؟ اور آپ ایسا کریں کہ ان کے گودوں میں کھیلتے ہیں, پہلے سوچتے ہیں گودوں میں لے کے ماں بنسا رحم اللہ صاحب اکرام کھلاتے رہے ہیں, کہ آپ ان کی آواز سنتے رہے کہاں ہے آخر. اور سب سے بڑی خطرناک بات جو ان کی زبان سے نکلی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ثابت نہیں ہے تو یہ سندوں کے راویوں کے گھمیل ہیں, نعوذ باللہ من ذلک. اگر سند نہ ہو تو ہر آدمی جس کے بارے میں جو کچھ کہیں, آج ہندو کی ساری باتیں بیان کرتے ہیں اپنے پرکھوں کے بارے میں, کیا مطلب ساری باتیں صحیح ہو جائیں گی؟ بات چیتیں بھاری مشہور ہیں کہ مشہور نہیں ہے؟ قادیانی بیان کرتے ہیں یا شیعہ بیان کرتے ہیں؟ شیعہ کتنی باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں, صحابہ کرام دکھ رہا, کیا ساری صحیح ہو جائیں گی؟ حضرت عبداللہ مبارک رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ سند دین میں داخل ہے. اگر سند نہ ہوتی تو جو آدمی جو کہتا اپنی طرف سے کہہ جاتا. جی
گروپ نمبر 6 سے ساتھی سوال کرتے ہیں. بھائی میرا سوال ہے کہ کیا گدے یا نرم چیز یا بستر وغیرہ پر سجدہ کرنا صحیح ہے یا نہیں؟
دیکھیے ہر وہ جگہ جس پر پیشانی ٹک نہ سکے, پیشانی ٹک نہ سکے اس کے اوپر سجدہ کرنا صحیح نہیں. اگر اس پر پیشانی ٹک جاتی ہے اور جسے آپ کہتے ہیں نا اتار چڑھاؤ بنتے جسے کہتے ہیں یہ نہیں ہے تو اس پر سجدہ کیا جا سکتا ہے چاہے گدا ہے یا گدا نہیں.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں, بھائی میرا سوال ہے کہ کیا کھانا کھاتے وقت اگر بچوں کو ساتھ میں کھلایا جائے تو اس کھانے کا حساب اللہ تعالیٰ نہیں لے گا, کیا یہ چیز صحیح ہے؟
دیکھیے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہر چیز کا حساب لے گا. میں اس سلسلے میں سوچنے لگا اور جب مجھے اس موضوع پر لکھنا ہوا تو مجھے کوئی بھی صحیح حدیث اس سلسلے میں نہیں مل سکی کہ کن چیزوں کا حساب نہیں لیا جائے. بعض روایت میں آتا ہے کہ ہر چیز کا حساب سوال ہوگا, البتہ شوہر اپنی بیوی کو جو مارتا اس کا حساب نہیں ہوگا, یہ بھی حدیث ضعیف ہے. تو ہر وہ چیز اللہ تبارک و تعالی اس سے متعلق سوال کرے گا, نیک ہے تو اس پر اس کو اجر دے گا اور بری ہے تو اس پر اس کا محاسبہ کرے گا.
اگلا سوال ہے, ساتھی نے ایک پوسٹ بھیجا ہے جس پوسٹ کے اندر علماء اہل حدیث پر ایک تہمت لگائی گئی ہے کہ وہ کسی حدیث کو یعنی جو رفع الیدین کرنے والی نہ کرنے والی جو حدیث ہے اس کو ضعیف بتاتے ہیں جن راویوں کی بنیاد پر یعنی سفیان ثوری ہیں اور قاسم کلیل ہیں, ان دونوں کو کی وجہ سے اس کو ضعیف کہا جاتا ہے, لیکن جبکہ وہ وہی دو راوی جو سینے پر ہاتھ باندھنے والی روایت میں موجود ہیں تو اس روایت کو صحیح مانتے ہیں, مطلب کی بات کرتے ہیں. ایسی بات اس ویڈیو کے اندر بتائی گئی ہے, تو شیخ سے ہمارے ساتھی استفسار کرتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. دیکھیے جہاں تک اہل حدیثوں پر اس بات کا الزام ہے کہ وہ اپنے مطلب کے لیے کسی حدیث کو صحیح یا کسی حدیث کو ضعیف کر دیتے ہیں تو یہ چیز نہ نقلاً درست ہے نہ عقلاً درست ہے. عقلاً درست اس لیے نہیں ہے کہ اہل حدیث کوئی کسی ایک شخص کی طرف منسوب فرقہ نہیں ہے کہ اس کی طرف سے دفاع کرنے کے لیے اس کی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے کسی حدیث کو صحیح کر دیں کسی حدیث کو ضعیف کر دیں. اہل حدیث علماء جو ہیں, ہم چھوٹے چھوٹے طالب علموں میں بات نہیں کرتے, علماء جو ہیں وہ تو بالکل تجربہ اور صحیح نیت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تحقیق کرتے ہیں. جو حدیث صحیح ہو جاتی ہے غیر معلول رہا کرتی ہے اس کے اوپر عمل کر دیتے ہیں, اور جس حدیث کی صحت ثابت نہیں ہوتی یا کسی ایسی اس سے اصح حدیث سے جب معارض ہو جایا کرتی ہے تو اس کو وہ ترک کر دیتے ہیں. دوسری بات وہ جہاں تک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کا تعلق ہے تو دیکھیے اس سلسلے میں جو جمہور محدثین اس کے ضعیف ہونے کی طرف گئے ہیں اس کی مختلف وجہ بیان کی ہے, اور سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخالف بھی مانتے ہیں اور موافق مانتے ہیں, وہ اکیلے صحابی ہیں, تمام صحابہ کرام وہ اکیلے صحابی ہیں جن کی روایت صحت کے درجے کو سند کے لحاظ سے سند کے لحاظ سے صحت کے درجے کو پہنچتی ہے, اور ان کے علاوہ کسی بھی صحابی کی روایت میں یہ نہیں ہے کہ آپ سلطان رسول الدین نہیں کرتے تھے. اگر بات روایتیں جسے برا ابن عازب وغیرہ کی ہیں تو وہ متفقہ طور پر تمام علماء کے نزدیک چاہے وہ ضعیف ہیں. اس کے برخلاف رفیع الیدین کرنے والی روایات جیسے حضرت عبداللہ ابن عمر کی ہے, مالک ابن خزیرہ کی ہے, وائل ابن حجر کی ہے, حضرت علی ابن ابی طالب کی ہے, ان لوگوں کی روایتیں بسند صحیح ثابت ہیں. اس لیے اب علماء نے دیکھا کہ آخر یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی جو روایت ہے آیا کیا اس لائق ہے سند کے لحاظ سے کہ اس کو ان حدیثوں کے معارضے میں لایا جا سکے. اب بڑے بڑے کبار علماء, میں سنجیدگی سے اس مسئلے کے اوپر غور کیا تو مجھے متقدمین علماء جن کا حدیث میں ایک مقام ہے اور وہ صرف متن حدیث پر بھی نہیں، حدیث کے ظاہری سند پر نہیں، بلکہ حدیث کی سند میں پوشیدہ علتوں کے اوپر جو گہری نظر رکھتے ہیں، کوئی بھی ایک عالم مجھے نہیں ملا جس نے اس حدیث کو صحیح کہا ہو. اگر کوئی ہے تو لا کر کے پیش کر دوں. مثال کے طور امام بخاری رحمہ اللہ، امام احمد حنبل رحمہ اللہ، یحیی ابن آدم رحمہ اللہ، اور ابن ابی حاتم رحمہ اللہ، بزار ابو یعنی یہ ابو بکر البزار رحمہ اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے علم حدیث کے اوپر کتابیں لکھی ہیں، اور تمام دنیا کے لوگ جو ان کے بعد آئے ہیں ان کا اس کے اوپر اعتماد ہے، اور اس کے اوپر وہ ایک تحسین کی نظر سے دیکھا کرتے ہیں. ان تمام لوگوں نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس بنیاد پر یہ کہا ہے کہ حضرت احمد حنبل سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے محمد ابن ادریس سے نقل کیا کہ ہم نے عاصم بن طلیب کی کتاب میں جب دیکھا تو عاصم بن طلیب کی کتاب میں ثم لم یعد کا لفظ موجود نہیں تھا. ابو بکر بزار رحمہ اللہ اپنی کتاب مسند بزار میں یہ روایت نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اس روایات کے اندر عاصم کی روایات میں اضطراب پایا جاتا ہے، خاص کر رسول ابن کی روایت. امام ابن عبدالبر رحمہ اللہ جن کے امام مالک رحمہ اللہ امام مالک کے پیروکاروں میں ہیں، امام مالک رحمہ اللہ کا مشہور قول یہی ہے کہ رسول ابن نہیں، جیسا کہ محمد عبدالرحمن نے قاسم نے نقل کیا، جبکہ دوسرے ان کے جو شاگرد ہیں وہ رسول ابن کو نقل کرتے ہیں. امام ابن عبدالبر رحمہ اللہ نے اس پر لمبی گفتگو کی، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایات کے اوپر یہ کلام نقل کیا. اب اس کو ثابت کرنے کے لیے کہ آخر ابن خلل کہاں سے آیا، علی ابن مدینی نے یہ محسوس کیا کہ عاصم بن قلیب کا حافظہ اتنا نہیں ہے جیسے دوسرے راویوں کا حافظہ ہوا کرتا ہے، اسی لیے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اگر کسی بات کے بیان کرنے میں وہ منفرد ہوتے ہیں تو ان کی حدیث ضعیف رہا کرتی ہے کہ نہیں. متاخرین میں حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ ہے، اگر کہ ہم ان سے متفق اتفاق نہ کریں، لیکن ان کی رائے یہ ہے کہ سفیان ثوری رحمہ اللہ صاحب تبلیغ ہیں، اور اس کا اعتراف امام بخاری رحمہ اللہ تمام لوگوں نے کیا، بلکہ امام بخاری کہتے ہیں ان کی تدریس بہت کم ہے، ان کی تدریس بہت کم ہے، اسی لیے حافظ حجر رحمہ اللہ انہیں طبقات مدلسین کے طبقات میں دوسرے درجے میں رکھا ہے جن کی تدریس کو علماء نے قبول کیا ہے. تو جب ان کے اوپر تدریس کا حکم ہوا اور ایک روایت ان کے خلاف آئی، اور سفیان کے علاوہ جن لوگوں نے عاصم بن قلیب کی روایت کو نقل کیا ہے انہوں نے لم یعد کا لفظ نہیں ہے بلکہ انہوں نے تکلیف کا نقل کیا، تو علماء کی یہ انظار مختلف ہوتی رہی ہیں کہ آخر حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت میں جو خلل آیا ہے وہ کہاں سے آیا ہے. نعوذ باللہ من ذلک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فرمان کو ضعیف نہیں قرار دیتے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ سینے پر جو حدیث ہے اس کے بیان کرنے میں بھی عاصم بن قلیب کیا ہے منفرد. اصل چیز یہ ہے کہ عاصم بن قلیب یہ روایت جو مروی ہے صحیح ابن حبان کی تحقیق میں علامہ البانی نے بھی خود اس کو ضعیف کہا ہے، البتہ یہ ہے کہ ان کی تضعیف معلمن ابن اسماعیل کی وجہ سے ہے. البتہ یہ ہے کہ اس کی تائید کرنے والی اور بھی حدیثیں ہیں، مثلا مسلم احمد میں حلب عقائی کی روایت ہے، اور صحیح سنن ابو داود میں طاؤس کی مرسل روایت صحیح سند کے ساتھ مروی ہے. امام بحقی رحمہ اللہ وغیرہ نے قدر ضعیف سند سے، بلکہ امام بحقی نے حسن بھی قرار دیا ہے، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ فصل رب کو ون خر سے مراد کہا سینے کو اوپر ہاتھ رکھ لینا ہے. تو جن علماء نے سینے پر ہاتھ رکھنے کی علماء اہل حدیث نے اس حدیث کو قوی قرار دیا ہے یا مانا ہے، اس کی دو وجہ، ایک وجہ تو یہ ہے کہ عاصم بن قلیب کی روایت کی تائید کرنے والے اور بہت سی روایتیں ہمیں ملی، کچھ روایتیں لفظاً ہیں اور کچھ روایتوں کو علامہ البانی اور دوسرے لوگوں نے مانن قرار دیا ہے، مانن قرار دیا ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کے خلاف کوئی بھی حدیث اس کے خلاف وارد نہیں ہے، صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے سنن ابو داود میں، لیکن حضرت علی سے بسا اوقات مروی ہے کہ تحت السرہ، بسا اوقات مروی ہے کہ فوق السرہ. تو احناف نے تحت السرہ کو قبول کیا اور شوافی نے اسے فوق السرہ مانا. اب اگر مانے تو فوکس سرہ اور سینے میں دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے، دونوں کوئی تعارض نہیں ہے. اس کے ساتھ علی بن ابی طالب کی یہ روایت جو ہے وہ روایت متفقہ طور پر علماء کے نزدیک ضعیف ہے، متفقہ طور پر. عبد الرحمن ابن اسحاق ابو اسحاق الواسطی ایک راوی ہے جس کے اوپر سخت کلام ہے، یعنی ایک معمولی کلام ہے، اور اس حدیث کے بیان کرنے میں وہ کبھی اسے حضرت علی کی روایت قرار دیتے ہیں اور کبھی حضرت ابو ہریرہ کی روایت قرار دیتے ہیں. مصنف عبد الرزاق میں جو ایک روایت مصنف ہے اس میں حارث العابر ہے جو قذاب اس کے بارے میں کہا گیا. تو علماء نے جو وائل ابن حجر کی روایت جو عاصم بن کلیب سفیان ناصب بن کلیب سے مروی ہے وہ اس کو اس بنیاد کے اوپر صحیح قرار دیا ہے، قبول کیا ہے کہ اس کی تعریف دوسری حدیث ہوتی ہے اور اس سے متعارض کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جو اس کے قریب بھی پہنچ سکے، قابل حجت ہونا اس کے قریب بھی پہنچ سکے. اس لیے علماء اہل حدیث نے عاصم بن کلیب اس حدیث کو قبول کیا ہے، نہ کہ اس وجہ سے کہ اپنے خواہش کے مطابق جہاں چاہا اس کو قبول کر لیا جہاں چاہا اس کو رد کر لیا. یہ بہت بڑا الزام ہے علماء اہل حدیث کے اوپر. مشکل ہے کہ یہ بھائی لوگ ہمارے جو گفتگو کرتے ہیں انہیں حدیث اور اصول حدیث کا کوئی علم نہیں رہا کرتا، یہ نہیں سمجھتے ہیں کسی راوی کی بات کو کب قبول کیا جائے گا اور کب رد کیا جائے گا. ایک ہی راوی ہوتی ہے، اگر وہ کسی بات کے بیان کرنے میں دوسرے فقہ راویوں کی مخالفت نہیں کرتا ہے تو علم اگر کہ اس کے اندر قدر ضعف پایا جائے جیسے عاصم بن کلیب ہیں تو علماء ان کی روایت کو قبول کرتے ہیں. کیوں؟ جیسے کہ امام حبار رحمہ اللہ علیہ اصلی مسلم کے اندر یہ ہے کہ وہ قابل اعتماد ہے، کسی دوسرے دلیل سے اس کا ضعیف ہونا ثابت ہو جائے. اب اس کی رد کرنے والی، اس کا مقابلہ کرنے والی کوئی دوسری حدیث نہیں آئی، کوئی دوسری حدیث ہمیں نہیں ملی، تو اصل یہ ہے کہ آدمی نے غلطی نہیں کی لہذا ان کی حدیث قبول کر لیا گیا. تو یہ بیچارے علماء کس بنیاد پر کسی حدیث کو رد کرتے ہیں، کسی پر نقد کرتے ہیں، کسی کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ اصول سے یہ بیچارے ناواقف رہا کرتے ہیں، صرف اپنے بزرگوں سے نقل کی ہوئی باتیں ہیں ان کو نقل کر لیا اسی اوپر اڑ گئے.
اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا بیوی کے ساتھ بدتمیزی کا کیا حکم ہے، کیا بیوی کے ساتھ کیسے طریقے سے پیش آنا چاہیے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آج ہمارے معاشرے میں یہ چیز بڑی عام طور پر دیکھی جاتی ہے کہ عورتوں کے بارے میں لوگ انصاف سے کام نہیں لیتے. کچھ لوگ اس سلسلے میں حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں ان کے ساتھ محبت کرنے میں، اور کچھ لوگ حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں ان کے ساتھ بدسلوکی کرنے میں. کچھ لوگ تو عورتوں کو اس قدر آزادی دے دیتے ہیں کہ وہ جو کچھ بھی کریں، جو کچھ بھی کہیں، حتیٰ کی بسا اوقات یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ عورتیں جو اپنے کو بڑا ماڈرن سمجھتی ہیں وہ اپنے شوہر کو بے عین ہی بالکل ایسے الفاظ سے بلاتی ہیں کہ گویا ان کا ایک چھوٹا بھائی یا ان کا ایک عام ساتھی ہے، جبکہ شوہر کا اسلام میں ایک مقام رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایک اہمیت دی ہے کہ عورت کے اوپر اس کی اطاعت واجب ہے، اور اس کا حق جتنا عورت کے اوپر ہے اتنا حق دنیا میں اللہ اور رسول کے علاوہ کسی اور کا نہیں ہے. حتیٰ کی بیوی کے اوپر شوہر کا حق بیوی کے والدین سے بھی زیادہ ہے. تو ایسی صورت میں چاہیے کہ عورتیں خطاب کرنے میں، بلانے میں ادب کا لحاظ رکھیں اور انہیں ایسے ہی الفاظ سے پکاریں جس کے اوپر ادب چمکتا ہو. دوسری طرف بعض لوگ اس قدر زیادتی سے کام لیتے ہیں کہ عورتوں کو وہ بھی گھر میں اہمیت نہیں دیتے ہیں جو ایک چھوٹی بہن یا ایک لونڈی کو ہونا چاہیے، اسے بات بات پر بھیج دینا، اسے اہمیت نہ دینا. اور بالاخص ہمارے یہاں یہ بہت بڑی برائی پائی جاتی ہے کہ عورت کو اس کے
خان عورت کے سامنے اس کے خاندان، اس کے باپ، اس کی بھائی، اس کی بہن کی برائیاں بیان کرنا لوگ یہ سمجھتے ہیں جیسا یہ ہمارے لیے بھائی کے فخر ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور معاشرت ہونی چاہیے تمہاری تو معروف بھلائی کے ساتھ ہو، یہ بھلائی کھانے اور پینے بھی ہونی چاہیے، یہ بھلائی رکھنے میں بھی ہونی چاہیے، یہ بھلائی بات کرنے میں بھی ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور دوسری جگہ فرماتا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، ان کا حق تمہارے اوپر یعنی عورتوں کا حق تمہارے اوپر ویسے ہی ہے جیسے تمہارا حق ان کے اوپر ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ تمہارا ہی حق ان کے اوپر ہے اور ان کا حق تمہارے اوپر کچھ بھی نہیں، یہ نہیں ہے. ایک حق ان کا یہ بھی ہے کہ جس طریقے سے وہ آپ کو بلائیں تو ادب کے الفاظ میں بلائیں، ایسے آپ کے اوپر بھی حق ہے ان کا کہ آپ انہیں بلائیں تو ادب کے طور پر بلائیں. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی بیوی کو دیکھ کر کے یا برے الفاظ سے آپ نے اپنی کبھی کسی بیوی کو یاد نہیں کیا ہے، بلکہ آپ وسلم بسا اوقات بہت غصہ ہوتے تھے یا آپ کے سامنے حضرت عائشہ جو ہے بڑی غصہ بھی ہوتی تھی تو آپ انہیں عبداللہ کہہ کر پکارتے تھے، عائشہ کہہ کر پکارتے تھے، جھڑکنا کتی اور بلی وغیرہ اس قسم کے الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ کبھی بھی استعمال نہیں کیا ہے. تو یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس فرمان کے قطعا خلاف ہے کہ عورت کو یا تو حد سے زیادہ بڑھا دیا جائے، اور یہ بھی قطعاً ناجائز اور حرام ہے کہ عورت کے ساتھ وہ معاملہ کیا جائے جو انسان اپنی ایک نوکرانی کے ساتھ بھی نہیں کرتا. بہت لوگ کہتے ہیں کہ عورت کو کیا میں اپنے پاؤں کی جوتی کے برابر رکھتا ہوں، نا اعوذ باللہ من ذالک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے شرف بخشا ہے کہ کسی کی ماں بنائی ہے، کسی کی بہن بنائی ہے، اللہ نے اسے کسی کی بیوی بنائی ہے. آپ نعوذ باللہ من ذالک آپ کو کیا حق بنتا ہے کہ آپ اسے اپنی جوتی کے برابر رکھیں؟ نہیں، آپ کے شرعی طور پر قرآن میں بھی اور حدیث میں یہ حکم ہے کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. یہاں ایک چیز قابل ذکر ہے کہ دیکھیے ہم اپنے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیرو کہتے ہیں، اپنے کو اسلام کا ایک بندہ کہتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے کس قدر دور ہیں. ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سفر میں جا رہے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے ساتھ ہیں اور اسے صفیہ بھی ساتھ تھی. حضرت صفیہ کا جو اونٹ تھا تھوڑا سا کمزور تھا اور اس کے اوپر سامان زیادہ لگا ہوا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو اونٹ تھا وہ ذرا سا قوی تھا، اس پر سامان زیادہ تھا. تو جب لوگوں نے شکایت کی کہ صفیہ کے اونٹ کی وجہ سے قافلہ چلنے میں دیری اور تاخیر ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے، تو آپ نے کہا کہ عائشہ کے سامان کو صفیہ کے اونٹ پر رکھ دو اور صفیہ کے سامان کو عائشہ کے اونٹ پر رکھ دو تاکہ بھاری سامان قوی اور مضبوط اونٹ کے اوپر ہو اور ہلکا سامان دبلے اونٹ کے اوپر ہو تاکہ قافلے کے چلنے میں آسانی ہو. اس طریقے سے جب یہ حکم ہوا تو لوگوں نے آ کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا، کہتے ہیں عائشہ رضی اللہ ناراض ہو گئی اور کہا کہ یہ یہودیہ اب اللہ کے رسول پر اتنا قبضہ جمانے لگی ہے، اتنا آپ کے دل کو لوٹ لیا ہے کہ ہمارا حق بھی لے لینا چاہتی ہے. آج مسلم کو حضرت عائشہ کی یہ خبر ملی تو آپ حضرت عائشہ کے پاس آئے اور کہا کہ عائشہ ظلم کا معاملہ نہیں ہے، تمہارے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہیں ہے، نہ تو صفیہ کو تمہارے اوپر فوقیت دی جا رہی ہے، بلکہ صورت حال یہ ہے کہ تمہارا اونٹ قوی ہے اس کے اوپر بوجھ ہلکا ہے اور صفیہ کا اونٹ کمزور ہے اس کے اوپر بوجھ وزنی ہے، لہذا ہم نے کہا تبدیل کر دیا جائے تاکہ قافلہ چلنے میں آسانی ہو، لوگوں کے لیے پریشانی نہ ہو. حضرت عائشہ اور غصے میں آئی اور کہا کہ آپ یہ بات کہتے ہیں حالانکہ آپ اللہ کے رسول ہیں. ایسے یہ کتنی بڑی بات ہے کہ انسان اگر اپنے ہوش میں رہے اور اپنی سمجھ سے یہ بات کہے تو انسان خطرہ ہے کہ کافر نہ ہو جائے. اتنی بڑی بات کہنے کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ام عبداللہ، ذرا دیکھیے آپ نے کن الفاظ میں خطاب کیا، ڈاٹا نہیں، جھڑکا نہیں، برا بھلا نہیں کہا، کیا کہا؟ ام عبداللہ، کیا تمہیں اس بارے میں شبہ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کے ساتھ ہمارے یہاں بہت سے علاقے میں جو اس قسم کی ناانصافیاں ہوا کرتی ہیں، انہیں ان کے رشتے داروں، ان کے بھائی، ان کے بہنوں کے سامنے بھی عزت کرنا، یہ چیز قطعاً مناسب نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے. ذرا دیکھیے حضرت صفیہ یہود کے خاندان سے تھی, ان کے باپ نے ان کے شوہر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قتال کیا تھا, لڑائی کی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شوہر اور ان کے بھائی کو قتل کیا تھا. حضرت صفیہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برابر ہم سے معذرت کرتے رہے اور کہتے رہے کہ صفیہ دیکھو تمہارے بھائی نے تمہارے باپ نے ہمارے خلاف عرب کو ابھارا ہے, ایسے لوگوں کو ابھارا ہے, ہمارے ساتھ لڑائی کی ہے, میں انہیں قتل نہیں کرنا چاہتا. حضرت صفیہ کہتی ہیں یہاں تک کہ میرے دل سے یہ بات نکل گئی. ذرا سوچیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اپنے ازواج کے ساتھ کس طریقے سے تھا, ان کے ساتھ کس طریقے سے پیش آتے تھے کہ ہر انسان کو, ہر عورت ہے یا مرد ہے, اسے اپنا باپ, اپنی ماں, اپنا خاندان عزیز رہا کرتا ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں, نہیں چاہتے کہ آپ کے خاندان کو, آپ کے ماں باپ کو کوئی آدمی برا کرے, تو آپ کے مقابل میں جو ہے وہ بھی نہیں چاہتا کہ آپ اس کے خاندان اور اس کے ماں باپ کو برا کریں. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ سے معذرت کی, یہاں تک کہ صفیہ اس پر راضی ہو گئی. اور سب سے اہم چیز انسان کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ایک مسلمان کو اس دنیا سے زیادہ آخرت کے اوپر نظر رکھنا چاہیے. آپ اگر کسی کو گالی دے رہے ہیں, اس دنیا کے اندر اگر آپ قوی ہیں, مضبوط ہیں, بدلہ نہیں لے سکتے, تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ دلوائے گا جب اللہ تعالیٰ انصاف کی کرسی پر بیٹھے گا. تو لہذا ہر انسان کو چاہیے کہ اپنے اس بارے میں, عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا خوف کرے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, سنن صحیح و سنن کی روایت ہے, اللہم احرز علیک حق الضعیفین الیتیم والمرأۃ. اے اللہ تبارک و تعالیٰ, جو کمزور لوگ جو ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں, لوگ ان کا جو حق مانتے ہیں, اس کے بارے میں میں آپ کو واسطہ دلاتا ہوں. یعنی گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمزور عورت اور یتیم بچہ جس کا حق بہت لوگ مارتے ہیں, اس کا واسطہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دلایا ہے کہ ان کا حق نہ مارا جائے. اس لیے ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت کریم لانے والے کو چاہیے کہ اپنے شریک کے حیات, اپنی بیوی کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرے, اللہ تعالیٰ کی اس فرمان کے اوپر عمل کرے. وعاشروہن بالمعروف. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شخص کو اس آیت کے اوپر اور ان حدیث کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد و بارک وسلم.
جزاکم اللہ خیر. اللہ کی جزا. امید کہ خود بھی سنیں گے اور دوسروں کو بھی سنائیں گے. جزاکم اللہ خیر. اللہ کی جزا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.